الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. حضرت والا عارف باللہ شیخ العرب والعجم قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں یہ دو شعر لکھا رکھے تھے. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, اور یہ شعر ادھر باہر بھی لکھے ہوئے ہیں. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو, یہ اللہ والے اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس سے مہر لگائے کرتے تھے, اپنی مہر پہ لکھا رکھا تھا کفا بالموت واعظا. واعظ کہتے ہیں کہ دل کو نرم کرنے والی بات, اس کو واعظ کہا جاتا ہے. تو کیا لکھا رہا تھا, کفا بالموتی واعظہ, واعظ کے لیے یعنی دل کو نرم کرنے کے لیے موت کا دھیان کافی ہے کہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. زندگی کا عجیب ہے ویزا, حضرت کا شعر ہے. زندگی کا عجیب ہے ویزا, حضرت کا ارشاد مبارک ہے. زندگی کا عجیب ہے ویزا, کب بلا لے خدا نہیں معلوم. اور اس میں توسیع بھی ہے ناممکن, یہ ویزا بڑھ نہیں سکتا, ایکسٹینشن ہو نہیں سکتی. اس میں توسیع بھی ہے ناممکن, اور ہے میعاد کیا نہیں معلوم. اور یہ ویزا کب ایکسپائر ہو رہا ہے, کب ختم ہو رہا ہے, اس کی بھی خبر نہیں ہے. یہ ہے زندگی کی حالت. اس لیے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہوا تھا شعر, دو شعر, کہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ منتظر ہوتے ہیں آب حیات کے، کہ آب حیات مل جائے. یہ سب خیالی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس موت کے پھل کو کھانا ہے. اور اس موت کو بھی موت کب آئے گی؟ اہل جنت جب جنت میں اور اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو درمیان میں اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس وقت اہل جہنم کو اتنے غم اور اتنی تکلیف ہوگی کہ اگر موت ہوتی تو اس تکلیف سے مر جاتے. اور اہل جنت کو جنت میں رہنے کی اتنی خوشی ہوگی کہ اگر موت ہوتی تو خوشی سے مر جاتے. کیا اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ تو موت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وقت معلوم نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دو شعر لکھا رکھے تھے یہ اپنی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے، کہ خیال رہے کہ ایک دن ہم کو اس دنیا سے بھی جانا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک واسطے سے حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے حضرت مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ماں ماجد علی صاحب سے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت والا ہمارے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ نے حضرت پھول پوری سے پڑھی تھی. تو حضرت دو واسطوں سے حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے، اور مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ یہ ہم درست تھے، ہم سبق تھے اور کلاس فیلو تھے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کے، جو کہ والد محترم ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، جن کو حضرت فرمایا کرتے تھے، جن کے بارے میں کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے مولوی خلیل کو نسبت صحابہ حاصل ہے ان کے بارے میں. تو حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جن کی بدر المجہود ہے، ان کی درخواست پر حضرت قطب العالم اور رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ حدیث شریف کا آخری دورہ ہوا، کیونکہ حضرت احادیث مبارکہ کی تمام کتابیں خود پڑھاتے تھے حضرت گنگوئی، اور حضرت سہارنپوری کی درخواست پر آخری دورہ ہوا جس میں مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات بھی تھے. اس کے بعد حضرت گنگوئی نے دورہ نہیں پڑھایا. حضرت والا سناتے تھے کہ حضرت پھولپوری نے یہ واقعہ سنایا کہ ماجد علی صاحب جونپوری یہ واقعہ سناتے تھے، فرماتے تھے یہ ایک دفعہ چونکہ مولانا یحییٰ صاحب خادم تھے، حاضر باز تھے، ہر وقت خدمت میں رہتے تھے، تو ایک مرتبہ مولانا ماجد علی صاحب بھی موجود تھے حضرت گنگوئی کی خدمت میں، تو اچانک
مولانا یحیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی سے عرض کیا کہ حضرت مولوی ماجد علی کو آپ بیعت فرما لیجئے. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سمجھے کہ انہوں نے مولانا یحیٰ صاحب کو وکیل بنایا ہے کہ بھائی تم بات کر دو. تو حضرت گنگوئی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا بیعت کے لیے. ادھر ماں ماجد علی صاحب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا اچانک. لیکن فرماتے ہیں کہ مجھ کو شرم آئی کہ شیخ وقت کا میرے استاد محترم کا ہاتھ آگے اور میں اپنا ہاتھ اب ہٹا لوں. فرماتے ہیں بس میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ بات سنا کر ماں ماجد علی صاحب روتے تھے کہ مولوی یحییٰ کا مجھ پر بہت احسان ہے کہ مجھ کو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کرا دیا. زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے اور میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. کسی صاحب نسبت اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہونا یہ بہت بڑی نعمت نعمت عظمیٰ ہے، کیونکہ اس کی صحبت سے قلب کو جو تعلق ماللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ کتاب پڑھنے سے وہ بات نہیں ملتی. کتاب میں لکھا ہو کہ ایئر کنڈیشن ٹھنڈا کرتا ہے تو ٹھنڈا نہیں ہوگا. اور وہ ایک آدمی نیا آیا اس کو معلوم ہی نہیں ایئر کنڈیشن کیا چیز ہوتی ہے، وہ ایئر کنڈیشن میں آ کر بیٹھ گیا. اب اس کو کتاب چاہیے، دیکھو بھائی سمجھائیں گے، دیکھو ایئر کنڈیشن چل رہا ہے تمہیں ٹھنڈا ہونا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایئر کنڈیشن میں خاصیت ہے اس کے پاس بیٹھنے والا اس جگہ بیٹھنے والا اس کو اس ٹھنڈک اور گرمی کے ذرا سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس میں خاصیت ہی ایسی ہے، اللہ والوں سے تعلق میں خاصیت ہے کہ قلب کی دنیا بدلتی ہے اور دل کی توجہ اللہ تعالی کی طرف ہو جاتی ہے. بس مرید تھوڑی سی محنت کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو حضرت والا میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے مجھے جب یہ آیت پڑھائی الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے موت کو پیدا فرمایا اور حیات زندگی کو پیدا فرمایا. حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ پڑھایا تو حضرت مولانا شاہد میں صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا بتاؤ زندگی پہلے ملتی ہے یا موت. عرض کیا کہ حضرت پہلے زندگی ملتی ہے تب نہ موت آتی. فرمایا اگر زندگی پہلے ملتی ہے اور موت بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر موت کو پہلے کیوں بیان فرمایا؟ خلق الموت والحیات. حضرت فرماتے کہ میں خاموش رہا. پھر حضرت پھول پوری رحمت اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اس لیے مقدم فرمایا اور حیات کو بعد میں کہ جس زندگی کے سامنے موت ہوگی کہ ایک دن مجھ کو مرنا ہے، ایک دن مجھ کو جواب دینا ہے جوانی کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کہاں گزاری، پوچھا جائے گا. ایک دن پوچھے گا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا. تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. حضرت نے سنایا تھا کہ ایک باپ نے، ایک بزرگ اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت عجیب فرمایا کہ بیٹا صبح سے لے کر شام تک جو کیا کرو، جو کرنے کا کام نہ کرنے کا کام، سب کی رپورٹ حساب مجھ کو شام کو دیا کرو. ایک دن گزرا، بیٹے نے حساب کتاب دیا، خرچ ورچ سب. دوسرا دن گزرا، حساب کتاب دیا. ایک ہفتہ گزرا، بیٹے نے ہاتھ جوڑے کہ ابا مجھے بہت مشکل ہے یہ حساب دینا، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے. تو اللہ والے نے فرمایا کہ بیٹا سوچو جب تھوڑے دن کا حساب دینا تمہارے لیے اتنا مشکل ہے تو ساری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کو کیسے دو گے. اس لیے فرمایا کہ جس زندگی کے سامنے موت ہوگی کہ ایک دن مجھ کو مرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ پھر ہم کیا حساب دیں گے. اس لیے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جس زندگی کے سامنے موت ہوتی ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے جواب دینا ہے, بس گناہ چھوڑیں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیجئے میں گناہ کر لوں. فرمایا کر لو, لیکن اس کا خیال رکھنا کہ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہ چلے, اور نمبر دو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے عالم اس میں نہ گناہ کرنا, باہر نکل کے کرنا. تو کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہ چلے میں گناہ کروں کوئی عمل کروں ان کو پتا نہ چلے, اور میں ان کے حدود سے قدرت کے حدود سے کیسے نکل سکتا ہوں. فرمایا پھر گناہ بھی مت کرو, کیونکہ جب تم گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دائرہ قدرت میں ہوگا, تم کہیں بھی چلے جاؤ. لہذا اس کا آسان حل یہ ہے کہ گناہ مت کرو. ہمت کر کے اس وقت کہ جس وقت تقاضے گناہ اپنے زور پر ہے, ہمت کر کے اس وقت تم اللہ والوں کی صحبت سے اتنا درد لے لو, ایسی ہمت لے لو اور وہ کیفیت و تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کر لو کہ عین اس وقت پر جبکہ گناہ کا تقاضا شدت پر ہو اس کو اللہ تعالی کے خوف کی لگام سے کھینچ لو. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, یہ ندی چڑی ہے اتر جائے گی. تھوڑی دیر وہ جو شدت ہے ذرا سا اس کو تحمل کر لے, ذرا سا اس کو روک لو بس, کیونکہ حساب دے نہیں سکتے. پوچھا تو کیا حال ہوگا. اس لیے فرمایا, اس لیے یہ سمجھا دیا کہ جس زندگی کے سامنے موت ہوگی کہ ایک دن مجھ کو جواب بھی دینا ہے, تو پھر کہ یار میں کیا جواب دوں گا. لہذا اس وقت سے پہلے کہ جواب دینا مشکل ہوگا بہتر یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. تو اس لیے فرمایا کہ ایمان کی بیٹری کی چارجنگ کے لیے موت کا دھیان کافی ہے. کفا بالموت واعظا, یہ واعظ یہ دل کو نرم کرنے والی چیز ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا بھی ہے, اللہ تعالی کے حضور میں پیش ہونا ہے. اور تاخیر اتنی نہیں ہے. ایک بزرگ کی بات حضرت سناتے ہیں کہ دنیا میں آئے, کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, تہمت چند اپنے سر پر دھر چلے, اور وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. حساب کی پوری زندگی کا حساب کتاب. اللہ اکبر. اس لیے سمجھایا کہ دیکھو, ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ وقتی خوشی عارضی خوشی کی خاطر سے اپنی دائمی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ, عارضی حرام لذت کی خاطر سے ہمیشہ کی حلال خوشیوں کو برباد مت کرو, کیونکہ یہ وقتی چیز ہے. گناہ کی لذت وقتی ہے. اس کو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یوں سمجھایا, فرمایا کہ دیکھو, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ کہنے کو تو بات ہے کہ گناہ کی لذت عارضی ہے, لیکن مزہ تو آتا ہے, اور بات یہ کہ عارضی لذت سے کیسے بچا جائے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے تقاضے کی مثال ایسی ہے جیسے کھجلی کرنے کی حاجت اور ضرورت. کھجلی کرنے کو دل چاہ رہا, اب کھجلی جو ہے وہ کھجلی کا تقاضا ہو تو کھجلی کرنا کھجلی کا علاج نہیں ہے، ورنہ تو کھجلی کرتا جائے گا اور شیر پڑتا جائے گا کہ نہ لڈو میں نہ پیڑے میں، نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں وہ مزہ ہے، نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں وہ مزہ ہے جو حضرت کھجلی کو کھجلانے میں مزہ ہے۔ اب کیسے دیکھیں رگڑ رہے ہیں، بعضے لوگ تو کنگھی سے لوہے سے کن کن چیزوں سے کھجلیاں کرتے ہیں۔ فرمائے کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو کھجلی کرتے کرتے کھال پھٹ جائے گی، اس وقت تو بڑا مزہ آئے گا، اور فرمایا کہ ایسا مزہ آئے گا کہ جیسے دھیان ہو رہا ہے، ہا 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 کتنا مزہ آ رہا ہے، میری شادی ہو رہی ہے۔ اور شامیانے لگ رہے ہیں، بریانی کی دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ فرمایا لیکن جب کھجلی کرتے کرتے کھال پھٹ گئی، کھال میں جلن شروع ہو گئی، اب وہ جلن اور تکلیف ہو رہی ہے، کہتا ہے ہائے افسوس، آندھی آئی دیگے الٹ گئی، شامیانہ اجڑ گیا، دلہن بھی بھاگ گئی۔ یہ عالم ہے۔ تو فرمایا کہ کھجلی کا علاج کھجلی کرنا نہیں ہے۔ اب یہ کھجلی کیوں ہوئی؟ تو پتا چلا خون میں فساد ہے، خون میں خرابی ہے، کوئی انفیکشن ہے، جس کے نتیجے میں کھجلی کا تقاضا ہو رہا ہے۔ اب کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ رابطہ کرے طبیب سے اور اس کو بتائے کہ مجھے کھجلی کا تقاضا ہوتا ہے، کھجلی ہوتی ہے، تو کہے گا کہ خون میں گرمی ہے، فساد ہے، کوئی دوا تجویز کرے گا خون کی خرابی کو دور کرنے کے لیے، خون صاف ہو جائے گا، کھجلی بھی نہیں ہوگی۔ اور کھجلی کرنا یہ تو کھجلی کا علاج ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر گناہ کا تقاضا ہے تو تقاضے پر عمل کرنے سے وہ تقاضا کم نہیں ہوگا۔ جیسے کھجلی ہے نا، اب کھجلی ہوئی، پہلے آہستہ کی، ختم ہو گئی، تھوڑی دیر میں پھر ہو گئی تقاضا کھجلی، اور اس سے تھوڑی سی شدت بڑھ جائے گی، پھر کی، اب اس کے بعد ختم ہو گئی، مزہ آیا، پھر تو آہستہ آہستہ ایسا ہوگا کہ لوگ ناخنوں سے کھجلیاں کرتے ہیں، کھالیں چھل جاتی ہیں، لیکن تقاضا بڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے تقاضا ہوا، دادا کھجلی کا علاج ہے کہ کھجلی نہ کرے؟ فرمایا کہ اسی طریقے سے گناہ کا تقاضا ہوا، اس تقاضے پر ہمت کر کے عمل مت کرو، وہ تقاضا کمزور ہو جائے گا، اگلی دفعہ تقاضا ہوگا اور کمزور ہوگا، اگلی دفعہ تقاضا ہوگا اور کمزور ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ایسا مغلوب ہو جائے گا کہ ذرا سی توجہ ہٹانے سے تقاضا مغلوب ہو جائے گا۔ جیسے کھجلی ہے، پہلے تقاضا تیز ہوگا، پھر تھوڑا تھوڑا کم ہوتا چلا جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور اگر کھجلی کی تو تقاضا بڑھتا جائے گا، اور اسی طریقے سے گناہ کا تقاضا ہوا اور گناہ کر لیا تو وہ جو تقاضا پہلے اس کے اندر خفیف ہے، ہلکا تقاضا ہے، اس کے اندر شدت پیدا ہو جائے گی، اور وہ تقاضا جو ہے اس میں تیزی پیدا ہوتی چلی جائے گی، یہ نتیجہ نکلے گا۔ لہذا فرمایا کہ کھجلی کا علاج کھجلی کرنا نہیں ہے، گناہ کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے۔ گناہ کا علاج اشارہ کر دیا، اس لیے گناہ کا علاج، گناہ کے تقاضے کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ ہمت کر کے اس تقاضے کو روکے۔ اب رئیس صاحب اندر کیا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو بات یہ کہ اندر نور کی کمی ہے، یہ جو گناہ کے تقاضے کی جو آگ ہے اس کو بھڑکا رہی ہے کہ کر لو، دیکھو کیا ہے، مزہ آئے گا. تو فرمایا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو مزہ آئے گا، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالی کے عذاب کے جوتے جو اس کے دل پر پڑیں گے، اس کے قلب و جان بے چین ہو کے رہ جائیں گے. یہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوگا، ایئر کنڈیشن اس کی کھال کو ٹھنڈا کرے گا، لیکن اس کے دل میں جو گناہوں کی گرمی ہے وہ اس کو کہیں چین سے بیٹھنے نہ دے گی. اس کو بادشاہت بھی مل جائے، اس کو مال و دولت بھی مل جائے، سارا عالم کا، سارے عالم کا حسن مل جائے، منی اور شمالی علاقہ جات کی، شمالی علاقوں کے سینری اور نظارے بھی مل جائے، اس کو چین نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا کہ گناہ کے تقاضے کا علاج گناہ سے مت کرو، بلکہ نور پیدا کرنے کی فکر کرو، نورانی اعمال کی طرف توجہ کرو. اور یہ نور کیسے پیدا ہوگا؟ نور والوں سے نور ملتا ہے، نور والوں سے نور ملتا ہے، قلب کو ایک سرور ملتا ہے. نور والوں سے نور ملتا ہے، قلب کو ایک سرور ملتا ہے. یہ علامت ہے، یہ نور کی علامت کے قلب کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے. اس لیے اگر گناہ کیا تو میرے پیارے دوستو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ تقاضا اپنی جگہ رہے گا، بلکہ شدت بڑھتی چلائے گی، کرتے کرتے بال سفید ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائے گا، لیکن عین حالت میں بھی گناہ نہ چھوڑے گا، مرنے کے وقت بھی گناہ نہ چھوڑے گا. اس لیے فرمایا جو ذلیل کرنے والی چیز ہے، کوئی عزت تو نہیں ہے نا، گناہوں میں تو عزت نہیں ہے، تقوی میں عزت ہے، تقوی میں عزت ہے اور گناہوں میں ذلت ہے. تقوی میں عزت ہے، گناہ میں ذلت ہے. فرمایا ذلیل کام نہ کرو، تقوی سے رہو، عزت حاصل کرو. سبحان اللہ. اس لیے نور حاصل کریں. اس لیے جو مشائخ بتاتے ہیں ذکر کا، ذکر اللہ کی تلقین کرتے ہیں کہ ذکر کا اہتمام کیا جائے، یہ اصل میں وہی اپنی بیٹری کو چارج کرنے کی ضرورت ہے، اس سے قلب کے تعلق پیدا ہوتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں نور حق، اب وہ نور چاہیے نا، نور حق از ذکر حق درجہ رسد. یہ حضرت کا فارسی کا شعر ہے کہ نور حق از ذکر حق درجہ رسد، کہ نور جو ہے اللہ تعالی کا نور، اللہ تعالی کے ذکر سے جان میں داخل ہوتا ہے اور جان تک پہنچتا ہے، یہ اس کی سپلائی لائن ہے. کہ پہنچتا کا رسد کہاں تک، رسائی کہاں تک ہے؟ جان تک. کیسے؟ از زباں در دل، از زباں در دل، زے دل تجا رسد. زبان سے دل میں داخل ہوتا ہے اور دل کے ذریعے سے جان میں داخل ہو جاتا ہے اور جان تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ نور حاصل کرنے کی فکر کریں اور ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کریں کہ اس سے قلب کو تعلق مع اللہ اور قلب کو آخرت کی طرف توجہ نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالی کا دھیان نصیب ہوتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ محرومی کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ حکیم جالینوس صبح کو چہل قدمی کے لیے نکلا اور حکیم الامت تھانوی فرمایا کرتے تھے صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا، صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا. لیکن یہ ہوا بستر پر نہیں، چہل قدمی کے لیے باہر نکلا ہے. حکیم الامت تھانوی چہل جنگل جاتے تھے، تھانہ بھون میں پانچ پارے تلاوت فرماتے تھے. اس دوران ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا بھی معمول تھا چہل قدمی فرمانا، اور دین کا کام کرنے والوں کو اس کے لیے وقت رکھنا چاہیے. یہ کہا جی صاحب دین کے کام سے فرصت نہیں ملتی، ارے بھائی جان سے تو ہے، جان کی حفاظت بھی فرض ہے. اس لیے ہمارے اکابرین نے اس چیز کا اہتمام کیا. تو حکیم جالینوس چہل قدمی کے لیے نکلا، تھوڑی دیر میں واپس آ گیا اور آ کر اپنے عطار سے یعنی کمپاؤنڈر سے کہا کہ وہ جو میں پاگلوں کو دوا دیتا ہوں اس کی ایک خوراک مجھے بھی دے دو. تو اس نے کہا کہ جناب خیریت, پاگل کی دوا آپ کیوں مانگ رہے؟ کہا اصل میں میرے اندر کچھ کچھ پاگل پنے کے جراثیم ہیں. تو حضرت نے قصہ سنایا, کیا انداز سمجھانے کا. فرمایا کہ اس نے کہا کہ پاگل بننے کے بھی کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں. ابھی تو آپ بالکل صحیح سالم گئے تھے اور اچانک پلٹ کے آ گئے, اور تھوڑی دیر میں اچانک کیسے پاگل پنا شروع ہو گیا اور جراثیم پیدا ہو گئے. تو حکیم جالیس نے کہا کہ بھائی وجہ یہ ہے کہ آغاز تو ہو چکا. کہا وہ کیسے؟ کہا میں جب جا رہا تھا تو رستے میں مجھ کو ایک پاگل ملا, تو وہ پاگل مجھے دیکھ کر ہنسا اور اس نے مجھے آنکھ ماری. ہنسا اور قہقہ مارا اور آنکھ ماری. اگر میرے اندر پاگل پنے کے جراثیم نہ ہوتے تو وہ پاگل مجھے کیوں مجھے دیکھ کر ہنستا اور آنکھ مارتا؟ اس لیے میرے اندر بھی کچھ جراثیم ہے. ایک آدمی جا رہا تھا پاگل خانے کے سامنے, اس کی گاڑی پنکچر ہو گئی. اس نے گاڑی روک کے ٹائر وائر کھولا, دوسرا ٹائر لگایا تو دیکھا وہ جو چار اسکرو تھے ٹائر کے وہ غائب ہو گئے. پریشان ہوا, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. پاگل خانے کی سیڑھی پر ایک پاگل بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوچھا جناب خیریت کیا بات ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. کہا بھائی بتاؤ تو کیا بات ہے؟ حساب اس نے کہا کہ بھائی اصرار کیا تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے ٹائر کھولا تو چاروں اسکرو غائب. اب میں پریشان ہوں کیا کروں. اس پاگل نے کہا بھائی پریشان ہونے کی کیا بات ہے, تین ٹائر موجود ہیں, سب میں چار چار اسکرو لگے ہیں, تینوں سے ایک ایک اسکرو نکال کے اس میں لگا دو, اس میں تین تین ہو جائیں گے, اس میں بھی تین ہو جائیں گے. اب جو اس نے سنا تو اس نے کہا کہ تم تو پاگل نہیں ہو, تم اتنی زبردست بات تم نے کیسے کہی؟ اس نے کہا پاگل ہوں, بیوقوف نہیں ہوں. تمہاری طرح یہ حرکت کریں تو. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے پھر یہ قصہ سنا کر فرمایا, معرومی رحمت اللہ علیہ کا فرمایا, اسی طریقے سے جس کو کسی اللہ والے کو دیکھ کر جس کے دل میں خوشی آئے, سبحان اللہ, فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالی کی محبت کے جراثیم موجود ہیں. واہ واہ کیا پیاری بات. فرمایا اللہ والوں کو دیکھ کر دل میں خوشی آنا, اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی وہ جراثیم موجود ہیں. فرمایا اور یہ علامت ہے کہ یا تو یہ بھی اللہ والا ہے یا آئندہ چل کر اللہ والا بننے والا ہے. سبحان اللہ. تو ان اللہ والوں کی صحبت سے قلب کو نور ملتا ہے اور دل آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل میں اللہ تعالی کا دھیان نصیب ہوتا ہے. حدیث شریف میں کیا آیا, لکل شیء معدن و معدن التقوی قلوب العارفین, کہ ہر چیز کے ملنے کی جگہ ہے اور تقوی یہ اس کا مرکز قلوب العارفین ہے, اہل اللہ کے دل ہے. لہذا یہ تقوی کی دولت اللہ والوں سے ملے گی. اسی لیے فرمایا حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی بات بہت سناتے تھے حضرت, کہ آم ملتا ہے آم والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے, امرود ملتا ہے امرود والوں سے, اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. سبحان اللہ. فرمایا ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہو اللہ والوں سے تعلق پیدا کر تو تقوی کی دولت ملے گی. اور فرمایا کہ پھر جینے میں بھی مزہ آئے گا اور مرنے میں بھی مزہ آئے گا, کیونکہ ایک دن دنیا سے جانا تو ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی آب حیات پی لے, یہ سب افسانوی باتیں ہیں. آب حیات یہ افسانوی باتیں ہیں, خام خیالی ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے رکھی ہے. ہاں ہاں آب حیات حقیقی آب حیات وہ اللہ تعالی کی محبت کا جام ہے. دیکھیے وہ اہل اللہ جو کہ ہزار برس پرانے, ان اللہ والوں نے اپنی جان کو اللہ پر فدا اور قربان کیا, وہ دنیا سے چلے گئے, ان کے تذکرے آج بھی باقی ہیں. یہ ہے آب حیات. آب حیات اصل میں اللہ تعالی کی محبت کا جام ہے کہ جس نے اس کو پی لیا. میرے پیارے دوستو کتنے ایسے اللہ والے ہیں کہ جو قبر میں صحیح سلامت ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی بات حضرت سے بارہا سنی کہ مقدمے کے اندر امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, ان کا صحیح نام ہے, تو وہ 230 سال کے بعد جبکہ ان کے قبر کے برابر میں قبر کھودی جا رہی تھی, گنتی لگ گئی, قبر کھل گئی, فکشف قبرہ, قبر کھل گئی, تو کیا عالم تھا کہ کفنہ لم یبلا وجثته لم تتغیر, کہ جسم میں کوئی تغیر نہیں تھا اور کفن وہ میلا بھی نہیں ہوا تھا. اور کتنے عرصے کے بعد, 230 سال کے بعد, بعد امیتین و ثلاثین سنتن, ملا علی قاری فرماتے ہیں کیا, بعد امیتین و ثلاثین سنتن. اس پر حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ 1 سے 10 تک جو کی جو تمیز آتی ہے وہ منصوب ہوتی, وہ مجرور ہوتی ہے نا, اور اس کے بعد 99 تک کی جو وہ منصوب ہوتی ہے. لہذا فرمایا کہ دیکھو, فرمایا بعد امیتین و ثلاثین سنتن منصوب ہے نا, حالانکہ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میتین بڑا ہے یا ثلاثین بڑا ہے, میتین بڑا ہے نا 200 اور ثلاثین 30, وہ تو چھوٹا ہے عدد کے اعتبار سے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سنتن پر جو عمل کرتا وہ میتین کرتا کیونکہ کثیر ہے نا, اور ثلاثین قلیل ہے, لیکن کثیر نے عمل نہیں کیا بلکہ قلیل نے عمل کیا اس کے مقابلے میں. کیوں؟ فرمایا قربت کی وجہ سے, قربت, کیونکہ سنتن کو جو قربت ہے وہ ثلاثین سے ہے, میتین سے قربت نہیں ہے اگرچہ وہ کثیر ہے. اس کو قربت ثلاثین کے ساتھ ہے, لہذا ثلاثین نے اس پر عمل کیا اور اس کو منسوب بنا دیا. فرماتے ہیں اسی طریقے سے جو اللہ والوں کے ساتھ قربت اختیار کرتا ہے, ان کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے, فرمائے یہاں تو میتین ہے, یہاں 200 ملک سارا عالم مل کر اس کو اگر چاہے کہ میں اس کو جر دے دوں اور اس کو زیر کر دوں, فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا. اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو, اس نحوی قاعدے سے تصوف کو ثابت فرما دیا. فرمایا یہ ہے کیا ہے کہ جو شیخ سے رابطہ اور تعلق مضبوط رکھتا ہے, اس سے رابطہ رکھتا ہے اپنی اصلاح کے متعلق, اس کی مجلس میں حاضری سے متعلق, اور مشاورت کرتا ہے, اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کو اس پر شیخ عمل کرتا ہے. یعنی جو اپنے آپ کو حوالے کر دے شیخ اس پر عمل کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے ہی کثیر عمل کرنا چاہے لیکن وہ کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا کہ شیخ سے اتنا رابطہ اور تعلق رکھو کہ شیخ کا درد دل منتقل ہو جائے, وہی درد, وہی تعلق, وہی تعلق مع اللہ, وہی نسبت مع اللہ, کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں اور کوئی محفل ہو تیرا رنگے محفل دیکھ لیتے ہیں. فرمایا ایسا رابطہ اور تعلق رکھو تو نتیجہ کیا ملے گا. فرمایا تم صاحب نسبت نہیں, نہ صرف یہ کہ تم صاحب نسبت بنو گے, تمہاری جو نسبت ہے وہ صرف لازمی نہیں رہے گی بلکہ متعدی بھی ہو جائے گی, یعنی تمہاری صحبت سے بھی کتنے ولی اللہ پیدا ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ گناہ کا تقاضا کتنا ہی ہو اس کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے کہ صاحب میں کیا کروں، میں کیا کروں، گناہ کا تقاضا پیدا ہوا اس لیے میں نے گناہ کر لیا. عقل اسی کا تو نام ہے، اللہ والوں کی صحبت سے عقل میں نور آتا ہے اور ذکر اللہ سے نور پیدا ہوتا ہے. اب اسی نور سے فائدہ اٹھانا ہے، اس نور کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور کرنے کا کام یہ ہے کہ وقتی فائدہ تو ملے گا، وقتی طور پر میں بدنظری کروں گا، اپنی جوانی کو ضائع کروں گا، گناہ کا کام کروں گا، غیبت کروں گا، کسی کے حسد کروں گا اور تقاضا ہوا بس پاگل بنے کسی عورت کو دیکھوں گا، لیکن اس کے بعد ختم. لیکن وہ وقت، وہ تقاضا ختم ہو گیا گرچہ، لیکن وہ وقت کتنا منحوس ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی وہ گھڑی نہایت منحوس ہے کہ جس گھڑی جس وقت وہ اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے، اور مومن کا وہ وقت نہایت مبارک ہے جس وقت وہ اپنے مالک کو راضی اور خوش کرتا ہے. وآخر دعوانا